بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان ازواجه، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وتعالى الله تبارك وتعالى في شان أهل بيتي، ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما، اللہم اعیننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ، اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پیار محبت کے ساتھ دل میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم، انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم، انک حمید مجید. معززات و مکرمات و معزز و مکرم سامعین و سامعات، ہمارا آج کا جو سبق ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات اور اہل بیت علیہم الرضوان کے مقام کے عنوان سے معنون ہے. فلہذا اس عنوان کی وجہ سے تینوں کے بارے میں مختصر بات ہوگی انشاءاللہ. البتہ اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابیت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے ماتحت عام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی آتے ہیں، اور امہات المومنین ازواج مطہرات بھی ان میں شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی اولاد، آپ کے وہ عزیز اور رشتہ دار اقارب جو مسلمان ہیں، وہ سب اس میں داخل ہیں. اس لیے سب سے پہلے صحابی کو سمجھنا چاہیے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. صحابی اصل میں اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو. یہ تعریف ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اس تعریف کی روح سے ہر وہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی فہرست میں داخل ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں صحبت اختیار کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اور ہر وہ شخص اس مقام سے خارج ہے کہ جو بظاہر تو صحابہ کرام کے ساتھ رہتا ہو لیکن اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا ہو، ایسا آدمی منافقین میں شمار ہوتا ہے۔ فلہذا جس وقت یہ تعریف ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بحیثیت صحابیت کے تو سب ایک جیسے ہیں، صحبت سب نے اختیار کی ہے، البتہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جیسے انبیاء علیہم السلام میں بعض بعض سے افضل ہیں، اسی طریقے سے بعض صحابہ سے افضل ہیں، اور اسی ترتیب سے خلافت کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ تو سب سے افضل تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو دوسرے خلیفہ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ پھر ان چاروں خلفاء کے بعد سب سے افضل وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ حضرات ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت ملی ہے، اور ان میں یہ چاروں صحابہ اکرام اور ان کے ساتھ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ اور عبد الرحمن اور رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ان عشرہ مبشرہ کے بعد تمام صحابہ میں سے وہ صحابہ افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، اور پھر ان کے بعد وہ صحابہ سب سے افضل ہیں جو جنگ احد میں شریک تھے، اور پھر ان کے بعد وہ صحابہ اکرام کے جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اور پھر ان کے بعد وہ انصار صحابہ کہ جنہوں نے دونوں مرتبہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اسی طرح وہ صحابہ جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے قبول اسلام میں سبقت کی اور ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، اور جن کو دونوں قبیلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ملا، یہ ان صحابہ اکرام سے افضل ہیں جو ان کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ تو جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اعتبار سے افضلیت کی بات تھی۔ جہاں تک بات ہے ازواج مطہرات امہات المومنین کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام ازواج سے افضل ہیں۔ پھر حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے عنہما کے بارے میں علماء اکرام کے اختلافی اقوال ہیں کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں بڑے ہی فضل والے تھے، ان کے بارے میں کسی قسم کا برا خیال رکھنا یا ان کے بارے میں ان کی شان میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو مرتبہ صحابیت کے منافی ہو، وہ اسی طرح ممنوع ہے جس طرح دوسرے صحابہ کے بارے میں ہے۔ البتہ یہ بات کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان جو باہمی نزاع ہوا یا جو باہمی جنگ و جدل کی نوبت آئی، تو اس پر اپنے طور پہ نتیجہ نکال کر کسی کی تنقید کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ उनके जितने भी ऐसे मामलात से सब इज्तिहाद से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जिसने अपने नफसानी तकाज़ों के मुताबिक या दुनियावी अगराज को सामने रखते हुए किसी फ़ैसले को लिया हो। अलबत्ता मुख्तसर बात यह जहन में रखनी चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात का मसलक ये है कि इनके बारे में ज़बान खोलते वक़्त मोहतात रहा जाए, उनके हक़ में मुँह से वही बात निकाली जाए जो तारीफ़ और भलाई की हो। अगर इनमें से किसी के मुतालक कोई ऐसी चीज़ मनकूल हो जो बज़ाहिर तारीफ़ के काम के ख़िलाफ़ नज़र आती हो तो इससे सर्फ़ नज़र किया जाए। और हकीकत यही है कि हमारे दीन और ईमान की सलामती इसी में है। आइए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सामने रखते हुए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के मकाम को पहचानने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है इसमें एक मेरी बात है, एक उम्मत के बड़े हजरात की बात है और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो ज़ाहिर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी वो तमाम से अफजल होगी और ज़्यादा अथेंटिक होगी, मज़बूत होगी। इसलिए हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा के बारे में क्या ख़्याल है। चुनाचे हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, कि मेरे सहाबा को गाली मत दो, बुरा ना कहो। फलौ अन्न अहदकुम अनफक मिसला उहदिन ज़हबन, इसलिए कि अगर तुम में से कोई आदमी अगर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर ले, मा बलगा मुद्द अहदिहिम, तो वो मेरे सहाबा के एक मुद के बराबर भी नहीं, वला नसीफहू, और ना उसके निसफ के बराबर है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़े होती है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जो अजर व सवाब और उनके दर्जात हैं तो हम उनके बिल्कुल आखिरी हिस्से को भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनको जो शर्फ़ सहाबियत का जो शर्फ़ हासिल है उसका पूरी उम्मत मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एक इरशाद मनकूल है, आपने फरमाया, इन्नल्लाह इख्तार अली वख्तार अली अस्हाबन व अंसारन व अस्हारन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मुंतखब किया और मेरे लिए मेरे अस्हाब को, मेरे अंसार को, मेरे कराबतदार जो हैं उनको मुकरर किया। वसयाति कौमन, फरमायान करीब एक ऐसी कौम आएगी, यसुब्बूनहुम, जो उनको बुरा भला कहेगी, और वल यस्तनक़िसूनहुम, और उनमें नुक्स निकालेंगे, उनमें कमियां तलाश करने की कोशिश करेंगे। फ़ला तुजालिसूहुम, आपने फरमाया ये ऐसे बदबخت लोग हैं इनके साथ बैठना भी नहीं। वला तुशारिबूहुम, इनके साथ कुछ पीना भी नहीं। वला तुवाकिलूहुम, इनके साथ बैठकर कुछ खाना भी नहीं। वला तुनाकिहूहुम, और फरमाया कि इनके साथ शादी ब्याह के मामलात भी नहीं करने। तो इस हदीस मुबारक से किस कदर वाज़ेह तौर पर हमें बात मालूम होती है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो मकाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ज़र्रा बराबर भी किसी कजी को बर्दाश्त नहीं किया। अब आइए देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा के बारे में कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर एक दरख्त के नीचे बैत की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया। सूरह फतह की आयत में फरमाते हैं, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायउनका तहत शजरा, अलबत्ता तहकीक अल्लाह राज़ी हो चुका है उन मोमिनीन से कि जिन्होंने दरख्त के नीचे आपके हाथ पर बैत की थी। इसी तरीके से इरशाद है, वस्साबिकून अल्अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि जो मुहाजिरीन और अंसार ईमान लाने में सबसे साबिक और मुकद्दम हैं और बकिया उम्मत में जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरोकार हैं, अल्लाह उन सब से राज़ी और खुश हुआ। यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये इरशाद इस बात की तरफ दलालत करता है और रहनुमाई करता है कि सहाबा तो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके साथ तो अल्लाह राज़ी है, लेकिन जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की इत्तबा करेंगे اور صحابہ اکرام رضوان مجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ رب العزت ان سے بھی راضی ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ محل سنن والجماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب جماعت کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے اولئک هم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ علیہم الایمان، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب کر لیا اور ان کے دلوں کو اس سے مزین کر دیا، اس بات کی گارنٹی دی ہے۔ تو الحمدللہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ایک ایسا ارشاد کہ جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی بڑی ہی خوبصورت انداز میں مدح فرمائی اور ان کے اس مقام کو اجاگر فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ اس نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ فرمایا تراہم رکعاً سجدا، تو ان کو مخاطب دیکھے گا کہ وہ حالت رکوع میں ہوں گے، حالت سجدے میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کا مقصد اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا مندی کی جستجو ہوگی، اسی کو طلب کریں گے۔ اور پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہوں گے، ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہی مثال تورات میں بھی ہے اور فرمایا انجیل میں بھی ان کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پوری آیت مبارکہ آخر تک اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اس مقام کو بیان فرمایا۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی برکات اور ان کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رفع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ الی السماء، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا، وکان کثیر اما یرف راس و السما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات بہت زیادہ وحی کے انتظار میں اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے اور دیکھا کرتے تھے۔ فقال ان نجوم امنت للسمائی، تو ایک مرتبہ سر اٹھایا تو آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ستارے آسمان کے امن کا باعث ہیں۔ فائدہ ذہبت النجوم، جس وقت کے ستارے چلے جاتے ہیں، ات السما اما تو عدو، تو فرمایا آسمان کے لیے وہ چیز آ جائے گی جو موعود مقرر ہے اور مقدر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا، جس وقت میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو اس وقت میرے صحابہ پر اور میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، لیکن فرمایا کہ میری امت کے لیے میرے صحابہ امن کا باعث ہوں گے۔ فائدہ ذہب اصحابی، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، اتا امتی ما یوعدون، تو ان کے چلے جانے کی وجہ سے رخصت ہو جانے کے بعد میری امت پر وہ چیز آ پڑے گی جو کہ مقدر ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی ایسی شان ہے کہ جب تک صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین میں سے کوئی موجود ہو، اس وقت تک امت جو ہے وہ خیریت پر رہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بی ایہم مقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ نیز اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی تعظیم اور تکریم کو لازم کرنے اور صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑنے کا از خود ارشاد اور حکم فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام ارشاد فرمایا اکرم اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، فإنهم خیارکم، بے شک جی تم میں بہترین لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے اور پھر جو ان کے بعد ان کے قریب یعنی تابعین اور تبع تابعین ہوں گے۔ فرمایا ثم یظہر الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔ حتى أن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. فرمایا یہاں تک کہ ایک شخص قسم کھائے گا حالانکہ اسے قسم کھانے کا مطالبہ نہ ہوگا, یعنی جلدی قسمیں اٹھائی جائیں گی, اور گواہی دے گا حالانکہ اسے گواہی دینے کو نہیں کہا جائے گا. فرمایا من سرہ بحبوحۃ الجنہ, کہ جو آدمی جنت کے درمیان والے حصے کو یعنی جنت کی بہترین جگہ کو چاہتا ہے تو فل یلزم الجماعہ, فرمایا اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے. فإن الشیطان مع الفظ, اس لیے کہ شیطان اکیلے آدمی کے علیحدہ آدمی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور فرمایا وہو من الاثنین, اور دو میں سے ایک ہوتا ہے, اور لیکن وہو من الاثنین ابعد, لیکن جب دو آدمی ہو جائیں تو پھر یہ دور ہو جاتا ہے. ولا یخلون رجل بامراتن, اور نیز اس روایت میں یہ بھی ایک واضح حکم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے. فإن الشیطان ثالثهم, کیونکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. ومن سرت حسنته, اور فرمایا کہ جس آدمی کو اس کی نیکی اچھی لگے اور خوش کر دے, یعنی اس کو اچھا کام کر کے اچھی فیلنگ ہو, اچھی خوشی حاصل ہو. وساعت حسیاتہ, اور اس کی جو برائی ہے وہ اس کو بری لگے, یعنی اس سے اس کو تکلیف ہو اور غم ہو اور افسوس ہو غلط کام کر کے. فہو مؤمن, تو فرمایا یہ مومن ہونے کی علامت ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. یہ وہ ارشادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہر جمعے کو خطیب اپنے جمعے میں پڑھا کرتا ہے. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے بعد ان کو نشانہ ملامت نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم, فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے ان سے دوستی رکھتا ہے وہ میری محبت اور دوستی کی وجہ سے ان سے محبت اور دوستی رکھتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور فرمایا جو شخص ان سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو وہ مجھ سے دشمنی اور بغض رکھنے کے سبب ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. نعوذ باللہ. ومن آذاہم فقط آذانی, اس کے بعد بڑا حکم ارشاد فرمایا کہ جس نے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ, اور فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو اذیت دی نعوذ باللہ تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے نعوذ باللہ. تو یہ احادیث مبارکہ اور اللہ رب العزت کے ارشادات جو آیات مبارکہ کی صورت میں ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا مقام بہت بڑا اور بلند مقام ہے, اور ان کی مخالفت سراسر زیادتی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں کوئی ایسے بات لانا کہ جس سے ان کی شان میں تھوڑی سی بھی حقارت ہو یا ان کی شان میں گستاخی ہو, یہ ایمان لے جانے کے مترادف ہے. اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آ جائیے اپنے عنوان کے اس دوسرے ٹاپک کی طرف, اس دوسرے جز کی طرف, کہ جو ازواج مطہرات امہات المومنین کے نام سے معنون ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہی کافی ہے جو 21 سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, کہ نبی کی ذات تمام مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ اولا ہے. و ازواجہ امہاتہم, اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں, اس لیے امت کی ماں ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے. اور تمام مومنین کے لیے ازواج مطہرات امہات المومنین کہلاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں اور آپ کے حرم میں داخل ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی وجہ سے وہ امت کی مائیں کہلاتی ہیں. اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں ازواج مطہرات, ان کی تعداد 11 ذکر کی جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرم ہیں کنیزیں ہیں ان کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے. ان میں سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ سے کیا, کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی. حضرت خدیجہ ہجرت سے 3 سال قبل وفات پا گئی تھی. الغرض مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ان سب کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ازواج مطہرات کون ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا کہ جن کی عمر مبارک 50 سال تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی تقریباً 50 سال ہی تھی، اور 54 ہجری میں ایک قول کے مطابق 41 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور یہ نکاح مکہ میں ہی 10 نبوی میں ہو چکا تھا جس وقت ان کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، اور جب 1 ہجری میں وہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کی عمر مبارک 9 سال کی تھی، اور ان کا سنِ وفات 55 ہجری یا 58 ہجری ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، یہ نکاح 2 ہجری یا 3 ہجری میں ہوا تھا، اور انہوں نے 41 ہجری یا 45 ہجری میں وفات پائی۔ پھر پانچویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اور نکاح سے کچھ ہی ماہ بعد 4 ہجری میں اور ایک روایت کے مطابق 3 ہجری ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ بنت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے 3 ہجری یا 4 ہجری میں نکاح کیا، اور ان کا انتقال 59 ہجری میں ہوا، اور ایک قول کے مطابق 62 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے بعد ساتویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تھی، اور 20 ہجری یا 21 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے جن زوجہ کا انتقال ہوا وہ یہی حضرت زینب ہیں۔ آٹھویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت ام حبیبہ جو کہ رملہ بنت ابی سفیان کے نام سے پہلے مشہور تھیں، ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہیں، یہ پہلے عبداللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میاں بیوی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہاں جا کر عبداللہ بن جحش نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا اور وہیں مر گیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ اپنے مذہب اسلام پر قائم رہی، تو 6 ہجری میں نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اپنے پاس سے ان کا مہر جو 4000 درہم مقرر ہوا تھا ادا کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں انتقال کر گئی تھی۔ نویں نمبر پر حضرت جویریہ جو غزوہ مریسی میں، جس کو غزوہ بن المسترق بھی کہا جاتا ہے، جو 6 ہجری میں ہوا تھا، یہ اسیر ہو کر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح فرمایا تھا، ان کا انتقال 56 ہجری میں ہوا تھا۔ اور دسویں نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی انہوں کی خالہ ہیں، 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز ہوئی تھی، اور ان کا انتقال 61 ہجری یا 51 ہجری میں ہوا تھا۔ اور گیارہویں نمبر پر حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب 7 ہجری میں جنگ خیبر میں اسیر بنائی گئی تھی، اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 سال کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرمایا اور پھر ان سے نکاح کیا تھا، انہوں نے 50 ہجری یا ایک روایت کے مطابق 52 ہجری میں وفات پائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 ازواج مطہرات ہیں کہ جن کی تعداد پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرات علماء کرام کا اختلاف ہے، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شامل تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میں شامل تھیں۔ بہرحال جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کا تعلق ہے تو ان کی تعداد 4 بیان کی جاتی ہے، جن میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد تھی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ ان کا انتقال 16 ہجری میں ہوا، اور دوسری جو کنیز ہیں وہی ریحانہ، جن کے بارے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے آیا یہ زوجہ میں شامل ہیں یا کنیزوں میں شامل ہیں، اور باقی جو 2 ہیں ان میں سے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش نے ایک بطور ہدیہ کی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور ایک وہ تھی جو کسی غزوہ میں اسیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی تھی۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور تمام ازواج کے مقام اور مرتبے کے لیے قرآن مجید کی وہی آیت کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، ازواج ہو امہاتہم، کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ البتہ ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین کے اندر سب سے افضل، میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دونوں کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ مروی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ وسلم سے سنا، آپ فرماتے خیر النساءہا مریم بنت عمران، کہ بہترین عورتوں میں سب سے زیادہ مریم بنت عمران ہیں، وخیر النساءہا خدیجہ بنت خویلد، اور بہترین عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں۔ تو اس روایت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے جب علمی اور فقاہت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ابو سلمہ سے مروی ہے کہ انّا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، قال رسول اللہ وسلم یا عائش ہذا جبریل یقرئ کی السلام، یا عائش یہ جبریل ہیں جو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قالت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ انہوں نے بھی آگے سے فرمایا ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ قالت وہو یرا ما لا ارا، اور فرمایا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہی سلام حضرت جبریل علیہ السلام کا حضرت خدیجہ کے لیے بھی ایک روایت میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ حاجی خدیجہ، یہ خدیجہ ہیں، قد ادت معاہا انا ان فیہ ادام و اطعام، کہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا برتن لا رہے ہیں جس میں کھانا پینا ہے، فائدہ عطت کا جب آپ کے پاس آ جائیں، فقرہ علیہ السلام ربیہ، تو ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام پیش کیجئے، و منی اور میری طرف سے بھی سلام پیش کیجئے، و بشرہا ببیت فی الجنہ من قصب ولا سخب فیہ ولا نصب، اور فرمایا ان کو میری طرف سے بھی جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری سنا دیجئے کہ جو خولدار موتی سے ہوگا، اور اس محل میں کسی قسم کا شور و غل اور نہ کوئی تکلیف اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ بہرحال ان دونوں کے بارے میں اور تمام ازواج مطہرات کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے۔ البتہ محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ علمی اعتبار سے اور فقاہت کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ باقیوں کو حاصل نہیں ہے۔ اب آئیے ہم تیسرے عنوان یعنی اہل بیت رضوان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ اہل بیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی آیا ہے جن کو زکوٰۃ کا مال لینا حرام ہے، یعنی بنو ہاشم وغیرہ، اور ان میں آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو صرف اہل بیت کہا گیا ہے، جن میں ازواج مطہرات یقینی طور پر شامل ہیں۔ لہذا جو لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت مبارکہ سے اپنا اختلاف ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جب اس کے پہلے بھی اور بعد میں بھی ازواج مطہرات ہی کو مخاطب کیا گیا ہے تو پھر ان کو یعنی ازواج مطہرات کو درمیان آیت کے مضمون اہل بیت اور اس کے مصداق میں شامل نہ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور انتہائی بغض کی علامت ہے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شامل ہے، کیونکہ آیت کا سیاق و سباق پوری شدت سے اس کا مقاضی ہے۔ بس ازواج مطہرات کو اہل بیت کے مصداق سے خارج کرنا اور اس کے علاوہ دوسروں کو اس مصداق کے ساتھ مختص کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر اور اولا ہے کہ اہل بیت کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات ہوں، ان میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں، نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت اور تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والوں میں سے تھے، اس لیے ان کے اوپر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جن میں اہل بیت کا اطلاق صرف ان حضرات پر ہوا ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، صرف ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو چونکہ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں تو اس لیے علماء اکرام نے تمام روایتوں کے اندر تطبیق کرتے ہوئے جو توجیہ کی ہے وہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیعت کی تین نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک بیعت نسبی ہے، ایک بیعت سکنا ہے، اور ایک بیعت ولادت ہے۔ یعنی وہ بیعت وہ گھر والے جن کا تعلق نسب کے ساتھ ہے، دوسرے وہ گھر والے جن کا تعلق رہنے کے ساتھ ہے، رہائش کے ساتھ ہے، اور تیسرے وہ جن کا تعلق ولادت کے ساتھ ہے۔ تو پہلے جو ہیں بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد، یہ نسب اور خاندان کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی اہل خاندان کہلاتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عرب میں جو جد قریب کی اولاد ہے ان کو بیت یعنی خاندان والا، گھرانے والا کہا جاتا تھا، جیسے کہ آج بھی کہا جاتا ہے یہ گھرانہ بڑا معزز ہے، فلاں شخص شریف خاندان کا ہے، یہ گھرانے کا ہے وغیرہ، یہ ساری باتیں اب بھی ہوتی ہیں۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سکنا یعنی اہل خانہ کہا جائے گا۔ چنانچہ عرف عام میں کسی شخص کی بیویوں کو اس کے اہل بیت یا گھر والی سے تعبیر کیا جانا مشہور ہے۔ اور نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی ماجد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا، اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی اولاد پر اہل بیت ولادت کا اطلاق کرنا چاہیے، لیکن تمام اولاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو جو خاص فضل اور شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کمال قرب اور تعلق حاصل تھا، اور یہ کہ ان کے فضائل و مناقب جس کثرت سے احادیث میں وارد ہوئے ہیں، اس کی بنا پر اہل بیت ولادت کا خصوصی اور امتیازی مستحق صرف یہی چار حضرات تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مبالغہ کا چیلنج دینے کا اختیار دیا گیا، تو فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان سب کو بلوایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ان کو ساتھ رکھا اور ان کو اس شرف سے مشرف فرمایا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان حضرات کو بھی اہل بیت کے ساتھ مختص کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک سیاہ بالوں والی چادر تھی جس پر اونٹ کے کجاووں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کملی کے اندر کر لیا۔ پھر حضرت حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی حسن کے ساتھ اندر کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو بھی اپنی کملی کے اندر لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو بھی اندر لے لیا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم کو گناہ اور برائیوں کی پلیدی اور غیر اخلاقی اور غیر انسانی باتوں کے میل کچیل میں آلودہ ہونے سے بچائے رکھے، جیسا کہ اکثر لوگ آلودہ ہو جاتے ہیں، اور تم کو ایسا پاک صاف رکھے جیسا کہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کے سیاق و سباق پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اس میں ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا، اور اس طریقے سے اگلی بعد میں آیات میں وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، یہاں پر بھی انہی کو ذکر کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ چار حضرات تھے، آپ کی اولاد، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کثرت سے فضائل آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کثرت سے فضائل آئے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے بارے میں بھی کثرت سے فضائل آئے ہیں، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بہت کثرت سے فضائل آئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا احاطہ کرنا فی الوقت بہت ہی ناممکن بات اور بہت مشکل بات ہے۔ البتہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں حضرت عائشہ، فسألت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ لوگوں میں آپ کو سب سے محبوب کون ہیں، تو قالت فاطمہ، تو آپ نے فرمایا فاطمہ ہیں۔ فقیل من الرجال، پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون ہیں، قالت زوجها، تو آپ نے فرمایا کہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے خاوند، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں محبوب ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد درمیان میں کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں تھی، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ان کی فضیلت بیان کیا کرتی تھیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم اپنے سبق کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی انتہا درجے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، انی تارکن فیکم، کہ میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ما ان تمسک تم بھی لن تزلوا بعدی، فرمایا جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ احدہما اعظم من الاخر، فرمایا ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ عظمت والی ہے۔ کتاب اللہ، نمبر ایک اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ وعطرتی، اور فرمایا میری عطرت، اہل بیتی، یعنی میرے اہل بیت، ولن یتفرقا حتی یروا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اور فرمایا یہ الگ الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وہ میرے پاس آ پہنچیں گے، بس تم لوگ سوچ لو کہ تم میرے بعد ان سے کیا معاملہ کرتے ہو اور کیسے پیش آتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں پہچان کر، سمجھ کر، ان کی سچی، ان کے ساتھ محبت کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔